الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹاپک چل رہا تھا توحید اور شرک سے ریلیٹڈ، بہت کوئکلی میں ریکیپ کر لوں کہ پچھلے جو تین کلاسز میں ہو چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید اور شرک دونوں ایک دوسرے کا بالکل ہی عکس ہیں، انورس ہیں ایک دوسرے کا، ایک کو سمجھ لیں دوسرا سمجھ لگ جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو قرآن کی دو آیات بتائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرنا، سورہ نساء کی دو آیات تھیں۔ اس کے سوا ما دون ذالک، اس کے سوا جو اور گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے، جس اکیلی ذات نے فیصلہ کرنا ہے اس نے خود ہی رول سیٹ کر دیا کہ اس کو میں نے کسی صورت معاف نہیں کرنا۔ پھر ایک اور پوائنٹ جو میں نے الیبوریٹ کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ ہم سب کے سب شرک سے پاک ہیں، اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، بس یہ تو مانتے ہیں، آف کورس مانتے ہیں، لیکن میں نے ساتھ آپ کو پھر قرآن کی آیت بھی سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، وما یؤمنو اکثرہم باللہ، نہیں ایمان لاتے اللہ کے اوپر لیکن ان میں سے اکثریت جو ہیں، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ شرک ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا، یہ بات یہ تھی سورہ یوسف کی آیت 106، اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ جو اللہ ہی پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود شرک کرتے ہیں، ان کی اکثریت شرک کرتی ہے۔ اس حساب سے ہمارے لیے یہ کافی پھر الرٹ الارمنگ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جو پہلی کلاس کے اندر بات کی تھی وہ تھا بڑا شرک، جو ظاہر ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہر ایک کو، کہ مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ خدا کو تو مان رہا ہے لیکن خدا کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا بیٹا بھی ہے، وہ تین خداؤں میں ہی مانتا ہے، وہ ڈولزم میں بلیو کرتا ہے، وہ ہندوؤں کا تصور ہو گیا اور باقی جتنے بھی ریلیجنز ہو گئے ان کے تصور ہو گئے۔ یہ موسٹلی کیٹر کرتا ہے جو اسلام ہمارے سے ڈائریکٹلی کنسرن نہیں ہے، یہ زیادہ تر وہ چیز تھی جو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، جو بتوں کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، ڈائریکٹ دعاؤں میں پکار ہے، وہ ظاہر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے سب سے پہلا جو ٹاپک رکھا تھا وہ تھا شرک، محبت کا شرک، اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کس طرح انسان کے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ دو دفعہ افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے شخص کی طرف دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو وہ پورا لیکچر ایک اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی تھا، وہ اس کے اندر میں نے صرف یہ نہیں کہ اپنی خواہشات نفس سے لیا تھا، کسی اور کی محبت بھی ہو سکتی ہے، کسی اور انسان کی محبت ہو سکتی ہے، کسی ملک کی محبت ہو سکتی ہے، کسی نسل کی محبت ہو سکتی ہے، کسی زبان کی ہو سکتی ہے محبت، کسی بھی کوئی کسی قسم کی عصبیت کی محبت ہو سکتی ہے، وہ کسی آئیڈیالوجی کی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ وہ بھی حدیثیں بتائی تھیں کہ جس نے عصبیت کی طرف بلایا، جس نے عصبیت کی دعوت دی، جس نے عصبیت کے اوپر لڑا اور عصبیت کے اوپر مرا، جاہلیت کی موت مرا۔ اور ساتھ اسی کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ تو اچھی طرح امیجن کر لیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اکثر بیشتر جتنے بھی لڑائی جھگڑے اور ٹارگیٹ کلنگ اور یا دھماکے وغیرہ ہو رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ عصبیت ہی ہو رہی ہے۔ وہ اس کو ہم اور کہاں کیٹیگرائز کریں گے؟ تو وہ ایک پورا اسی سے ریلیٹڈ ہی تھا، محبت کا شرک۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو کلاس گزری جو پچھلی دفعہ گزری تھی وہ تھا توکل کا شرک، اللہ کے اوپر، جس کے اوپر سارا سہارا اور سارا بھروسہ ہونا چاہیے، انسان اللہ کو چھوڑ کے اور چیزوں کے اوپر توکل کر لے۔ وہ تمام چیزیں ایگزامپلس اس کے اندر بڑی چیز بھی تھی، چھوٹی چیز بھی تھی۔ توکل، توکل یہ بھی ہے کہ ہماری سوچ کے اندر جو اسباب ہیں، جو میٹیریلزم ہے، وہ چھایا ہوا ہے، کہ میٹیریلسٹک سوچ ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ تمام چیزیں، وسائل پورے نہیں ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی کہاں مدد آنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سارا توکل جو ہے وہ آپ نے لوگوں کے اوپر کیا ہوا ہے، سارا توکل پیسے کے اوپر کیا ہوا ہے، سارا توکل آپ نے اپنی سکلز کے اوپر کیا ہوا ہے، مادی چیزوں کے اوپر کیا ہوا ہے، تو وہ شرک جو ہوگا وہ توکل کا شرک ہوگا۔ پھر اسی سے متعلق میں نے بتایا تھا سپرسٹیشنز بھی اسی کے اندر ہی آ جاتے ہیں، کہ تمام خیر اور تمام بھلائی، تمام نیکی اور تمام شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ابلیس بھی مجبور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو فوراً موت بھی عطا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے پارٹ آف عقیدہ، اور یہ صرف وہ نہیں کہ ان تھیوری عقیدہ، یہ ایکچوئل ہمارا عقیدہ، لائیو عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہر وقت کا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انسان یہ سمجھ لے کہ جو میں نے گاڑی کے ساتھ کپڑا باندھا ہوا ہے کالے رنگ کا، بائک کے ساتھ جو کپڑا باندھا ہوا ہے کالے رنگ کا، یہ مجھے ایکسیڈنٹ سے بچا سکتا ہے، یا اس کی وجہ سے گاڑی کا ٹائر پنچر نہیں ہوگا، یا اس کی وجہ سے گاڑی خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ پھر اس کا شرک ہو گیا توکل کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر جو چیزیں جن کو ہم اسلامک موڈ میں لے آتے ہیں, اسلامک چیزوں کے حساب سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا تعلق اسلام کے ساتھ. اس میں میں نے تعویذ کا ذکر کیا تھا, تعویذ باندھنا اور یہ سمجھنا کہ جب تک یہ تعویذ میرے ساتھ لٹکا ہوا ہے تب تو میں ٹھیک رہوں گا, یہ تعویذ مجھ سے ہٹ گیا تو پھر تو میرا جو ہے نا برا حال ہو جائے گا. جو بھی جس چیز کا بھی تعویذ تھا, وہ بیماری کے لیے تھا, وہ کسی کے شر سے حفاظت کے لیے تھا, وہ پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے تھا, وہ جو بھی چیز تھی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرک کی شکل ہیں. اور میں نے اس کے ساتھ اپنی ایگزامپل دی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور خاص اسکول آف تھاٹ کو پریچ کر رہا ہوں میں یہاں پہ. میں نے اپنی ایگزامپل دی تھی کہ میں خود پہنا کرتا تھا تعویذ, تو میں نے پھر جب یہ پڑھ لیا, جب سمجھ لگ گئی تو چھوڑ دیا اس چیز کو, وہ چیزیں چھوڑ دی جو غلط تھیں. ہم نے فالو کس چیز کو کرنا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے, بس اطیع اللہ و اطیع رسول, بس یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں. دو صرف چیزیں ہیں جن کو ہم نے بلائنڈلی فالو کرنا ہے, باقی ہر چیز جو ہے وہ ہماری رزلٹ کرے گی یا ڈپینڈنٹ ہوگی یا ریلیٹیو ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق وہ کیا چیز ہے. چاہے وہ آپ کی کسی بھڑے کی بات تھی, چاہے وہ آپ کے فرقے کی بات تھی, چاہے وہ آپ کی اپنی لاجک تھی, وہ تمام چیزیں ہیں وہ تابع ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات. اگر اسی حساب سے آرام آرام سے ڈیٹیل میں سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تین کلاسز میں اور لے سکتا ہوں اس سے ریلیٹڈ, شرک سے ریلیٹڈ ہی, لیکن ٹائم تھوڑا شارٹ ہے اس وقت کافی. آج کی کلاس کی بات نہیں کر رہا, سیمسٹر کا ٹائم شارٹ ہے اور کچھ اور پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا قرآن بھی کور کرنا ہے, سورہ بقرہ بھی میں نے کوشش کروں گا اس سیمسٹر میں کور کر لوں. اب جو شرک کی اگلی شکل ہے, جو اگلی فارم ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا, کسی اور سے مدد حاصل کرنا. توکل کا شرک کو الگ کیٹیگرائز میں کر رہا ہوں, اس کو میں علیحدہ کیٹیگرائز کر رہا ہوں. پہلے اس کی سیوریٹی کا اندازہ کریں. صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر کی 4499 نمبر حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ماتا وہو یدعو من دون اللہ ندن, کوئی شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے سوا, من دون اللہ, اس نے اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو پکارا, دخل النار, وہ جہنم کا ایندھن بنے گا, وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہاں پہ وہ بات نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا یا اس طرح, بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پکارا مانا, لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی اگر پکارا, وہ شخص جس نے اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارا وہ جہنم میں داخل ہوگا. مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے جب بھی ضرورت پڑے گی. ہر فرقہ اسی بات کو مانتا ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, کچھ اور لوگوں کو ہم لوگ ساتھ کھینچ کے لے آتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے نہیں پکارے کہ یہ خدا ہیں یا یہ خدائی طاقتیں رکھتے ہیں, ہم ان کو اس لیے پکارے ہیں کہ یہ چینلز ہیں جن کے تھرو ہم لوگ خدا تک پہنچ سکتے ہیں یا خدا ان کے ذریعے ہماری بات مانے گا. ویسے تو میں بہت گناہ گار ہوں اور اپنے عمل کو کبھی ٹھیک نہیں کرنا, میں نے جملہ یہ بولنا ہے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں جی, ہم تو بس خطا کار ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں کرنا اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہیں کہ ہاں جی ہم گناہ گار ہیں وہ ہیں, تو اللہ تو ہماری سن ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم لوگ سہارا پکڑتے ہیں, ہم لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے گا. اس میں ٹاپ پہ نمبر ون پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سہارا پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ میری بات مانیں گے, میری بات سنیں گے. اس میں صرف وہ بات نہیں, میں صرف ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا, یہ بہت وائڈ اسپریڈ مسلم امہ کے اوپر یہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ انڈیا پاکستان کے خطے کے اندر تو یا رسول اللہ کا نعرہ مارا جاتا ہے, لیکن یہ جو تصور ہے یہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے پورے مسلم خطے کے اندر, اور یہ بہت ٹپیکل سوچ ہے, یہ بہت ٹپیکل سوچ ہے. قرآن کے اندر آپ کو جہاں پر بھی انبیاء کے قصے ملیں گے آپ کو ہر جگہ یہ ملے گا کہ اس قوم نے اپنے نبی اپنے رسول کو یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کس طرح کا رسول ہے, اللہ نے اٹھانا تھا تو اسی کو اٹھانا تھا, اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اتارتے, اللہ تعالیٰ کسی سپر نیچرل چیز کو اتارتے, یہ ہم جیسا انسان ہے. قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا ہوا ہے, یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, یہ ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. قرآن میں تو اتنا ہے لیکن میں اس کو اور ایکسپلین کر کے بتا رہا ہوں, اس نے شادی کی ہوئی ہے, اس کو بھی بھوک لگتی ہے, اسے بھی پیاس لگتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے, بیہوش بھی ہوئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تمام چیزیں اس کے اوپر ہیں, تو ہم کس طرح مان لیں کہ یہ کوئی اسپیشل چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور یہ پرانے نبیوں کے اوپر بھی یہ اعتراض ہوتے تھے, اگر آپ قرآن کے اندر پڑھیں نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول اور نبیوں کے اوپر یہی اعتراضات ہویا کرتے تھے, اور جن چیز کا نہیں جواب دے پاتے تھے ان کا یہ جواب دیتے تھے کہ یہ جادوگر ہے. جب وہ نبی رسول فوت ہو جا کرتے ان کی قوم والے کیا کرتے تھے, جو مان چکے تھے ان کے اوپر, جو مان چکے تھے انہیں, یہ تو سپر نیچرل تھے, یہ تو انسان تھے ہی نہیں، یہ فرشتے تھے، یہ ہر مسلک نے کیا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں، ان کے چاہنے والوں نے اتنی محبت دکھائی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ جو عیسیٰ ابن مریم تھے، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے محبت اور اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا، ان کے اتنے اکرامات بیان کیے کہ ان کو اٹھا کے خدا ہی بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہ ہی خدا کے بیٹے تھے، یہ خدا کے بیٹے تھے۔ یہ جو ہندو جو رام جس کو پکارتے ہیں، رام بھگوان کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ ہو سکتا ہے رام ان کے ہاں کسی دور میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کوئی پیغمبر ہو، اس کو انہوں نے وہی درجہ دے دیا کہ رام کو بھی پکاریں گے جس طرح بھگوان کو پکاریں گے اس طرح رام کو بھی پکاریں گے۔ تو یہ تمام مذاہب نے اس طرح ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک فرقہ مانتا نہیں تھا، ان کو کافر کہتا تھا، ان کو جھوٹا کہتا تھا، ان کو جادوگر کہتا تھا، اور جس نے مان لیا ان کی آئندہ آنے والی نسلوں نے کہہ دیا یہ عام انسان تھے ہی نہیں سرے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس امت کے چاہنے والوں نے اسی طرح کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں بے شک میں بالکل تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں، یوحا الی، میرے اوپر بس فرق یہ ہے کہ تم میں سے کسی کے اوپر یہ چیز نہیں ہوتی کہ میرے اوپر وہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اپنی رسالت، اپنی پیغمبری کے لیے۔ ابھی میں وہ ٹاپک نہیں ڈسکس کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں پرانے طریقوں سے سمجھاتے ہوئے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری یہی ہوتے آیا ہے کہ ہر ایک چاہنے والے نے اپنے نبی، اپنے رسول کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وارن کیا تھا اس امت کو، اپنے امتیوں کو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ مجھے اس طرح مت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، مجھے ہرگز اس طرح مت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا تھا، اس طرح ہرگز مجھے مت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ میں صرف اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہیے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سہارا پکڑا جاتا ہے۔ پھر اور نیچے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا۔ حضرت علی کے بارے میں آپ کو آرام نعرے نظر آئیں گے، علی یا علی مدد ملیں گے آپ کو، یا حضرت عباس جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی ہو گیا یا عباس، لکھا جھنڈوں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ان کو بھی پکارا جا رہا ہے اسی طرح مدد کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بھی نہیں پکارا جا سکتا۔ ابھی میں گمراہیوں کی بات نہیں کر رہا، میں فرقوں کی بات نہیں کر رہا، فرقے تو بہت عجیب عجیب بھی ہیں، اتنا عجیب فرقے بھی ہیں یہ خاص طور پر سیریا سائٹ کے اوپر، جو حضرت علی کو خدا کی انکارنیشن مانتے ہیں، خدا کا اوتار مانتے ہیں، خدا جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اتر کے آئے تھے زمین پہ، ٹھیک ہے، اور یہ بہت پرانا ہے اور ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے۔ کربلا سے پہلے یہ فرقہ بنا تھا خلافت راشدہ کے آخری دور کے اندر، اور یہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ لیکن میں فرقہ واریت کی میں بات نہیں کر رہا آج، کیونکہ ہم نے فرقہ واریت کو ڈسکس نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کو ڈسکس کرنا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کس طرح شرک سے پاک کرنا ہے۔ تو گمراہیاں تو اس طرح ڈسکس کریں تو پتہ نہیں کیا کیا گمراہی ہیں، کیا کیا گمراہی ہیں اس طرح۔ تو جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان سکتے کہ وہ ہماری دعا کو اس طرح کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے سورۃ جن کی آیت 18 کے اندر فرمایا ہے وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد جو ہیں، جو مسجدیں ہیں، یہ خالص اللہ کی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہیں، وہاں پہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا۔ ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے، جتنے بھی بزرگوں کی جو قبریں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے کیا کر لیتے ہیں، مسجدیں بنا لیتے ہیں، وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہوگی اور پھر ادھر وہاں پہ ان کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، ان بزرگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ بات واضح کی بھی ہے، مساجد اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ اب جب صحابہ کو بھی نہیں پکارا جا سکتا تو صحابہ کے ساتھ کمپیریزن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کو، علی حجویری کو ہم کمپیئر کریں جن کو داتا کہا جاتا ہے، علی حجویری کو ہم کمپیئر کریں، کیا آپ کے مائنڈ میں کیا کمپیریزن آتا ہے، ان میں سے کون اونچا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ حضرت علی کو اگر میں علی حجویری کے ساتھ کمپیئر کروں، داتا گنگ بخش انہیں کہا جاتا ہے، حضرت علی نیچرلی، حضرت علی نیچرلی وہ زیادہ بلند ہونا چاہیے انہیں۔ اسی طرح اگر میں حضرت علی کو یا حضرت عباس کو کمپیئر کروں خواجہ معین الدین چشتی، جو اجمیر کے اندر جن کا مزار بنا رہا ہے، کس کو اونچا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اللہ تعالیٰ نزدیک کس کا مقام بڑا ہوگا؟ حضرت عباس کا بڑا ہوگا؟ کوئی بہت زیادہ اس کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کو نیچرل بات سمجھ لگ رہی ہے۔ ان کے مزاروں، ان کی قبروں کے اوپر کبھی ذرا ایک جھلک ڈال کے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری حدیثیں ہیں، ان کے حیات کے آخری حدیثوں میں سے ہے، ان میں سے یہ ہے کہ اہل کتاب اور پچھلی امتیں برباد ہوئی تھیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا. کہ آخری حدیثیں جو ہیں نا کرونیکل آرڈر میں اگر دیکھیں تو آخری جو حدیثیں، آخری الفاظ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے یہ الفاظ ہیں. بالکل آخری حدیث نہیں، آخری حدیث ایک اور ہے، لیکن آخری الفاظوں میں سے الفاظ ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا تھا کہ کہیں میرے بعد یا میری اس امت کے نیک لوگوں کے ساتھ یہ حال نہ ہو کہ ان کی قبروں کو، ان کی فوت شدہ جگہوں کو سجدے کی جگہ بنا دیا جائے. پہلے میں نے سوچا تھا، میرے پاس اس کے اندر ویڈیو کلپس موجود ہیں اجمیر کے اندر، جو خواجہ معین الدین چشتی کی جو قبر ہے، وہاں پہ جب عرس ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ عرس کی کچھ ویڈیو کلپس ہیں میرے پاس. ادھر گوجرانوالہ کے اندر ایک پیر صاحب ہیں، ان کی بھی ویڈیو کلپس ہیں میرے پاس، جن کے اندر باقاعدہ قبروں کو باقاعدہ سجدہ کیا جا رہا ہے اور ہر ڈائریکشن میں آ کے سجدہ لوگ کر رہے ہیں. آ کے قبر پہ چادر چڑھانا اور بات ہے، لیکن ان کے وسیلہ پکڑنا، وہاں سے برکت کی چیزیں اٹھا کے لے جانا، پتیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ بڑی برکت والی چیز ہوگی ہے. تو گزرے والے میں پیر کی بات کر رہا ہوں، کسی پیر وغیرہ جو ہے ان کو ڈائریکٹ سجدہ کیا جا رہا ہے. ان چیزوں میں میری انٹریکشن بہت کم ہے، بلکہ بہت سارے موقعوں پہ اس طرح کا چانس ملا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ امام بارگاہ جو ہے یا فلانی جگہ جو ہے وہاں پہ عرس ہو رہا ہے، صرف ایک دفعہ چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، لیکن میرا دل کبھی نہیں مانا کہ میں جا کے دیکھوں. تو پچھلے سال کے عرصے کے اندر جب ایک شادی پہ اٹینڈ کرنا، تو ادھر ایک کوئی پیر صاحب آئے. نمبر ون یہ کہ پیر صاحب کو دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پیر صاحب ہے. کیوں؟ ایک تو میرے سے زیادہ سے زیادہ 6-7 سال، یا چلے بہت حد ہو گئی تو 40 سے بڑی ایج نہیں ہوگی. کلین شیو پیر صاحب، ماشاء اللہ، دونوں ہاتھوں میں اسمارٹ فونس پکڑے ہوئے پیر صاحب نے. آپ یقین کریں کہ 3 گاڑیاں تھیں، ٹویوٹا سرف بھی تھی نئی والی، لینڈ کروزر بھی تھی وائٹ کلر کی، بلیک شیشے ہوئے ہوئے. گاڑیاں سے پیر صاحب اترے ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، ٹائی سوٹ پہنے ہوئے، انکل بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، اور دونوں لائنوں میں جس طرح ویلکم کر رہے ہوتے ہیں برات کو، اس طرح پیر صاحب کو ویلکم ہو رہا ہے اور پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، جس طرح آپ ہندوؤں کی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کو پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور پیر صاحب بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاتھ میں اشارہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تمہارے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. والا کس طرح بیوقوف بنایا ہوا ہے پوری دنیا کو. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے بتایا ہوا ہے کہ وہ لوگ جب دوسروں کی پیروی کر رہے تھے، جب قیامت والے دن دیکھیں گے ان کا حال، اور جب ان سے بیزاری دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش تم لوگ اس وقت ان کا منظر دیکھو، جو اس ٹائم بڑے بڑے پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس ٹائم بڑے بڑے گدی نشین بنے ہوتے ہیں، ان کا حال قیامت والے دن دیکھو کہ کب وہ کس طرح گھبرائے ہوئے اور گھبراہٹ کی حالت میں ہوں گے، اور اپنے تمام مریدوں کو کہہ رہے ہوں گے بس دور ہو میرے سے، دور ہو میرے سے. اور تب مریدیں، جو ان کے مرید ہیں، جو اس وقت ان کی اتنی خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے جس طرح کی بیزاری دکھائیں گے کہ کس طرح سے دنیا میں ہمیں جانے کا موقع ملے تو ہم کیا ان کے ساتھ حال کرتے ہیں، ہم ان کو کبھی لفٹ کراتے آئندہ اگر ہمیں ایک موقع اور مل جائے دنیا میں جانے کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے بیان کیا ہوا. یہ مسئلہ ریلیجیس نہیں ہے، یہ پیری فقیری والا مسئلہ ہے نا، یہ ریلیجیس مسئلہ نہیں ہے. پتہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اکنامک مسئلہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کی قبر ان کے لیے، اب ان کے جو آگے فالوورز تھے یا ان کے جو آگے سے جانشین تھے، یا جانشین وہ بیچارے نیک لوگ، انہوں نے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہوگا جانشین، یہاں پہ جانشین بن کے بیٹھ گئے ہوں گے، یہ گدی نشین ہے جانشین ہے، ان کے لیے یہ ایک سورس آف انکم ہے. ان پیر صاحب کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جتنے بھی پیر ہوتے ہیں، لینڈ کروزر ان کے پاس ہوں گی اور ایک نہیں کئی کی شیپس کی ہوں گی ان کے. آپ کبھی دربار پہ جائیں یا گھروں میں جائیں یا ان کے جو بھی علاقہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ ہر وقت لنگر پہ لنگر، پتہ نہیں دنیا کی کون کون سی قسموں کی ڈشز ہو رہی ہوں گی، کس کس قسم کے کپڑے ہوں گے، ہر وقت اے سی چل رہا ہوگا، یہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ کم عقل لوگ جو ان کے مسکین بنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اپنی لائف بالکل غفلت میں گزارتا رہوں گزارتا رہوں. بس یہ جو بزرگ جو ہیں نا، انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم لوگ بے فکر رہو، ہم اس سلسلے سے بلانگ کرتے ہیں. یہ چشتی سلسلہ ہے، یہ قادری سلسلہ ہے، یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ فلانا سلسلہ ہے، یہ غزالی سلسلہ ہے، یہ ہم، یہ جو اس قدر گیلانی سلسلے ہیں، یہ جتنے بھی نام لگے ہوتے ہیں پیروں کے نام کے آخری حصہ جو ہوتا ہے، یہ اس سلسلے کے پیر ہیں. یہ ہمیں جب گارنٹی دے رہے ہیں، یہ جب ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں تو بس ہماری بخشش ہوئی بھی ہے. پھر تو پیر کے فالوورز گانے بھی سن رہے ہوں گے، پیر کے فالوورز جو ہے ان کے اندر کوئی پردہ بھی نہیں. اچھا ایک اور مزے کی بات، اسی شادی کے اندر پھر وہ پارٹیشن ہوئی ہوئی تھی، سیگریگیشن تھی میل فیمیل کی، تو پیر صاحب عورتوں کی سائڈ پہ بھی چلے گئے تھے. اور کیا کرنے گئے تھے؟ مذاق نہیں کر رہا میں، نظر کرم کرنے گئے تھے. یہ مرید اور یہ جو مسکین ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لا لا کے ان کو نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ لا لا کے ان کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو جنت کا خواب دکھا رہے ہیں، یہ جنت کے اندر آپ کے ساتھ یہ ہوگا فلانا ہوگا. پیر صاحب نے اپنی کو بات بتا دی. ابھی کہوٹا آتے وقت آپ سب نے دیکھا ہوگا جو فرسٹ چیک پوسٹ ہوتی ہے، اس کے پاس ایک پیر صاحب کی پہلے بھی تصویر لگی ہوتی تھی، وہ بیچارے ذرا فیڈ آؤٹ ہو گئی تھی. اب ایک نئی تصویر لگی ہوئی ہے، پیر صاحب کی ہار پہنے ہوئے ہیں، خاص ایک چھوٹے بچے کی تصویر بھی ہے. وہ بچہ بیچارہ پتہ نہیں کیا ابھی تک کھانا کھانا نہیں آتا ہوگا، اسے پیمپر پہنتا ہوگا بیچارہ بچہ وہ ابھی تک، اور اس کے نام کے نیچے جو بھی لکھا ہوا ہے پیر سید پتہ نہیں فلانا گیلانی سمتھنگ. وہ بچہ اتنا چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ وہ، اور اس کو بچپن سے گروم اپ کیا جا رہا ہے کہ اب تم پیر ہوگے تم. اور ظاہر بات جب وہ بڑا ہوگا اس کو تو ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ کی طرح یہاں پہ آ کے خوار ہونے کی ضرورت ہے، اس طرح کے سبجیکٹس پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھ جیسے لوگوں کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو، ان لوگوں کو ان کو کوئی مصیبت پڑی ہے اس قسم کی کہ وہ لوگ نوکریوں کے پیچھے دھکے کھائیں کچھ کریں؟ ان کے تو بس لنگر لگا ہوا ہے ان کا، مسلسل ان کے ہاں سپلائی چل رہی ہوگی نئی سی نئی گاڑیوں کی، نئے سے نئے نذرانوں کی، نئے سے نئی چیزوں کی. یہ مسئلہ اکنامک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ریلیجیس مسئلہ نہیں ہے. یہ پیر شیر یہ جتنے بھی ہیں یہ کبھی نہیں یہ بات کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم بالکل بے بس ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک ویڈیو، جب یہ پچھلے سال کے اینڈ میں جب سردیاں کا ٹائم تھا، تو جو دسمبر تھا 2012 کا اور جنوری کا 2013 کا جنوری تھا، جب وہ جو اسلام آباد کے اندر وہ کیا تھا اور سب کچھ تھا، ڈاکٹر طاہر القادری کی بہت ساری چیزیں آنی شروع ہوئی تھیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی اور کبھی اس کے اوپر بھی، میڈیا وغیرہ ان کے اوپر بھی. تو ایک ویڈیو وہ بھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک اپنے کسی مرید کے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو کسی قبر کے پاس گئے ہوئے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہاں بتاؤ وہ آ گئے فرشتہ کہ نہیں آ گیا تمہارے پاس، اب یہ جواب دو، تم سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں یہ جواب دو. اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ جی پیر صاحب وہ پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے، اور وہ بولے جا رہے ہیں کہ اب یہ جواب دو، یہ اب دیکھنا تم کامیاب ہو گئے. وہ کبھی یہ پیر صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، اور میں کچھ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اس وقت. حضرت عمر کے بارے میں یہ کال آتا ہے کہ جب ان کو خنجر لگ گیا تھا، اور خنجر کیونکہ وہ زہریلا خنجر تھا تو اس کے زخم جو اس کا جو تھا پوائزن تھا وہ پھیل گیا تھا جسم میں، ایونچول تھا کہ ان کی ڈیتھ ہونی ہے، ان کی بلو ویسٹ لائن ان کو لگا تھا، اپنے بیٹے ابن عمر کے ٹانگ تھی اس کے اوپر سر رکھا ہوا تھا، ان کو کہا تھا کہ سجدہ نہیں کر سکتے، ظاہری بات سامنے کی طرف زخم تھا سجدہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس کو کہا تھا کہ مجھے ٹیڑھا کر کے قبر پہ لٹا دو تاکہ میرا کم سے کم گال یا یہ چہرہ جو ہے چہرے کا ایک حصہ یہ زمین پہ لگ سکے. تو اس وقت وہ رو رو کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دعائیں مانگ رہے تھے، اور لوگ آ کے تعریفیں کرتے تھے ان کی کہ آپ کا تو معاملہ بہت اچھا ہے، آپ کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسلام کو پھیلایا اور کتنے تقویت دی تھی. تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں جانتا کہ میرے مرنا جب میرا مرنا ہوگا تو میں کس طرح میں پیش ہوں گا اللہ تعالیٰ کے آگے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے، حالانکہ یہ ان 10 لوگوں میں سے ہیں، 4 خلفاء راشدہ اور 10-6 اور لوگ جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ سرٹیفائیڈ جنتی ہیں. اس کے باوجود کیا کال تھا کہ اگر اعلان قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا صرف ایک کو بخش دیا گیا، تو مجھے امید رہے گی کہ شاید میں وہ ہوں گا. اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام لوگ جنت میں چلے گئے، ایک بندہ صرف ایسا ہے جس کو جہنم نصیب ہوگی، تو مجھے خوف رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی میرے عمل کے اوپر مجھے پکڑ سکتے ہیں. تو یہاں پر کوئی پیر شیر جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کیا مقابلہ بنتا ہوگا ان کے ساتھ. یہ باتیں میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں، اگین یہ طاہر القادری والی اگزامپل کے اوپر ہی. طاہر القادری صاحب کہاں ہیں اس ٹائم؟ کینیڈا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو یہاں پہ آرام سے ادھر آتے بھی نہیں ہیں. وہ کب آئیں گے؟ سردیوں میں جائیں گے جب موسم اچھا ہوگا، یہاں پہ خوشگوار موسم ہوگا ادھر، تب یہاں پہ آئیں گے. اور تب آئیں گے جب تو لوگوں کو تو سڑکوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اپنے بچوں سمیت سڑکوں پہ نکالا ہوا ہے. خود کہاں بیٹھے ہوں گے؟ کنٹینر کے اندر بیٹھے ہوں گے، اور رات کو غائب بھی ہو جاتے ہیں، رات کو کسی ہوٹل چلے جاتے ہیں، دوبارہ دن کو آ جایا کرتے تھے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں ادھر نہیں ہٹنا، یہاں سے کہیں نہیں جانا، اور لوگوں کو شوق کس طرح کر رہے ہیں، اور مجھے باہر نکلے دو یہاں سے، میں بھی تم لوگوں سے آتا ہوں. بھائی تم آ جاؤ باہر، تمہیں کون روک رہا ہے؟ آپ باہر آئیں، سامنے آ جائیں، بس بلٹ پروف میں بیٹھے ہوئے ہیں اندر، وہ فل سب کچھ سپلائی ہو رہا ہے، مجھے باہر نکلنے دو، باہر نکلنے دو. آئیں نا بھائی آپ باہر، کس نے بند کیا آپ کو باہر؟ لوگ پھر بھی واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 کیا بات ہے. یہ جیسا الطاف حسین والا جو صاحب ہوتا ہے، बिल्कुल वही वाला भाई, यूके में बैठे हुए हैं यार वो, मैं आ जाऊँ पाकिस्तान में, अभी आ जाऊँ, आ जाऊँ, आ जाऊँ, सब कह नहीं नहीं अल्ताफ भाई आप ना आए, क्यों नहीं आए, इधर आए ज़रा, आए तो सही एक दफ़ा ज़रा अल्ताफ भाई। ये क्या देखें किस कदर बेवकूफ़ बनाए हुए अपने फॉलोअर्स को, और फॉलोअर्स क्यों नहीं अकल हासिल करते इस चीज़ से। इनका भी, इनके जब भी दरबार को जाके देखें आप लोग, या वीडियो क्लिप्स देखें या तस्वीरों पर देखें, इन सब का क्या मामला होता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी हदीसों में आपको ये मिलेगा कि लोग आके पूछा करते थे कि तुम लोगों में से अल्लाह के रसूल कौन है। इससे क्या जाहिर होता है, रसूलुल्लाह सल्लम का लिबास, आप सल्लम का बैठना, आप सल्लम की हर चीज़ इस कदर ऑर्डिनरी थी कि देखने में पता ही नहीं लगता था कि इनमें से कौन आम मुसलमान है, आम उम्मती है, और कौन जो है वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, वो भी आखिरी रसूल, खैरुन्नास, लोगों में बेहतरीन, खैर खल्क के ही तमाम तख्लीक में सबसे बेहतरीन, कुछ जानना नहीं जाता था, और जब बताया जाता था तो ये इस तरह होता था। वो वाकया मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लम एक दफ़ा जा रहे थे तो एक औरत अपने बच्चे की, अभी ताज़ा उसकी डेथ हुई थी, उसके औरत के बेटे की डेथ हुई थी, वो उसकी कब्र के पास बहुत बुरी तरह रो रही थी, जिसको मना किया हुआ इस्लाम ने, बैन करके रोने से मना किया है, रोना मना नहीं है, तीन दिन तक रोना जायज़ है, लेकिन बैन करना मना है। वो बैन कर करके रो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है सब्र की तलकीन की थी, तो उसने आगे से गुस्से में कह दिया था कि ये मुसीबत तुम पे उतरी जो तुम मुझे इस तरह कह रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, आगे चल पड़े। जो पीछे आए थे सहाबा आ रहे थे, उन्होंने पूछा तुमने क्या कहा है इन्हें, तो उसने बताया, उसने गुस्से में आके इसने बताया, जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि तुम जानती हो ये अल्लाह के रसूल थे। इससे क्या जाहिर होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ड्रेसअप से, उनके हुलिये से कुछ नहीं पता लगता था। और जब वापस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, उस औरत ने आके माफ़ी मांगी, तो आसा सलम सिर्फ ये कहा था कि सब्र का जो असल स्वाब होता है, जो सब्र जो होता है ना, वो अव्वल वक्त में होता है, जब असल में तकलीफ़ आई है तब सब्र कर लगा, बाद में तो टाइम वैसे ही हील कर देता है आपके सब्र, उसको तकलीफ़ को वैसे ही टाइम हील कर देता है। ये नहीं कहा था कि तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, आप देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, मैं देखता हूँ किस तरह तुम जन्नत में जाओगे, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आ रहे थे मक्का से मदीना की तरफ, अब मदीना के अंदर पहले साल में 6, दूसरे साल में 12, और उन 12 में भी चंद ऐसे सहाबी थे जो पहले साल आ सके थे, जो मदीना से आए थे मक्का और रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर ईमान लाए थे और बैत की थी, तो तकरीबन 12 से लेके 18 के आसपास लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम को पहले देखा हुआ था। बाकी तो मदीना वाले वो थे जिन्होंने मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने उम्मे मक्तूम, इनके हाथ के ऊपर ईमान लाए थे। ये दो सहाबी थे जो रसूलुल्लाह सल्लम ने भेजा था, एक नाबीना थे और एक बिल्कुल नौजवान थे, मूसा बिन उमैर और दूसरे जो नाबीना सहाबा थे, इन दो को रसूलुल्लाह सल्लम ने मदीना भेजा था उनके साथ कि जाके आपको दीन सिखाएंगे। तो साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लम आए थे तो उन लोगों ने, तो मेजॉरिटी ने देखा ही नहीं हुआ था अल्लाह के रसूल कौन है, और तस्वीरें तो नहीं होती थी ना तब के दिखाए जा सकें ये अल्लाह के रसूल है। ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, खबर थी कि आप निकल पड़े हैं वहाँ से, लेकिन कोई और रास्ता है, और बहुत तरह की खबरें मिला करती थी, तो वो लोग अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत के अंदर मदीना के बिल्कुल उस तरफ आया करते थे जहाँ पे मक्का से लोग आ रहे होते हैं, और सुबह का पूरा वक्त इंतज़ार में खड़े रहते थे कि शायद आप नज़र आ जाएँ, फिर जब दिन बहुत गर्म हो जाया करता था फिर वापस आ जाया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो इस्तकबाल कहाँ पर हुआ था, मदीना से इतना दूर कुबा गए थे, इंतज़ार किया करते थे वेलकम करने के लिए। जब वहाँ पहुँचे थे तो रसूलुल्लाह सल्लम के साथ कौन थे, अबू बकर सदीक थे। अबू बकर सदीक की हालांकि एज दो मुख्तलिफ रवायात है, लेकिन जो सही बात है, एज जो थी रसूलुल्लाह सल्लम से तकरीबन 2 साल छोटे थे वो, लेकिन उनके सर और दाढ़ी के अंदर बाल ज़्यादा सफ़ेद थे। रसूलुल्लाह सल्लम के तो आखिरी एंड तक, आखिरी टाइम तक बमुश्किल पूरे दाढ़ी के अंदर 10 बाल सफ़ेद थे, 61 या 63 चांद के हिसाब से, तकरीबन 61 जो जिस हिसाब से हम लोग एज कैलकुलेट कर रहे होते हैं सोलर कैलेंडर के हिसाब से, तकरीबन इतनी एज थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो तब जब उनका आखिरी वक्त था, तो लोग जो थे वो अबू बकर सिद्दीक के इर्गिर्द ज़्यादा जमा हुए हुए थे। अगर आप पढ़े ना सीरत की किताबें, अबू बकर सिद्दीक के इर्गिर्द लोग ज़्यादा जमा होकर बैठे हुए थे, यानी कि अगर दो बंदे बैठे हैं तो उनका रुख जो था ना, जो सर्कल बनाया हुआ था, वो अबू बकर सिद्दीक की तरफ था, वो ये समझ के बैठे थे शायद ये हों अल्लाह के रसूल, देखने में ये ज़्यादा बुज़ुर्ग लग रहे हैं वो। बाद में जब धूप तेज़ हो गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया देने के लिए अबू बकर खड़े हुए और पीछे से उन्होंने अपनी चादर डाली थी, तब लोगों को समझ लगी कि नहीं ये नहीं, ये थे अल्लाह के रसूल। तो इसे क्या समझ लगती है बात, किस कदर सादगी थी, किस कदर आजजी थी। ان تمام پیروں فقیروں کو ایڈ اپ کر لے, تمام صحابہ کو ایڈ اپ کر لے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ معاملہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے کہ جب میں آتا ہوں تو تم میں سے کوئی کھڑا مت ہویا کرے میری ریسپیکٹ میں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کیا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہو, ہمیں انتہائی بدتمیزی فیل ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ میں جب آتا ہوں تو مت کھڑے ہویا کرو, تو اس لیے ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک سفر سے ہو کے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو روم اور فارس ان علاقوں کے اندر جو ان کے بڑے اور ان کے بادشاہ اور ان کے جو کنگز ہوتے ہیں ان کو لوگ جھک جھک کے ملتے ہیں, جیسے آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا جو بادشاہ اور بڑے لوگوں کے آگے جھک جھک کے ملتے ہیں, تو ہمیں بھی آپ اجازت دیں ہم آپ سے اس طرح جھک کے مل سکیں. اب ظاہری بات ہے وہ کس سینس میں بات کر رہے تھے, آؤٹ آف رسپیکٹ آؤٹ آف لو بات کر رہے تھے, وہ شیر کے سینس میں بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں ہم سجدہ کر رہے ہیں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی منع کر دیا تھا کہ اس چیز کی قطن کوئی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر کے دور کا کیا واقعہ تھا کہ وہ رات کو جب گشت کیا کرتے تھے تو ایک عورت کے گھر سے آواز آ رہی تھی, جب وہ اس کے ان کو پتہ لگا کہ مسئلہ کیا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اور کن کن مسائل میں یہ فیملی ہے, تو گئے تھے وہاں جا کے جو بوری تھی وہ اٹھا کے اپنے اوپر لے کے آئے تھے, جو ان کا وہاں پہ خادم تھا جو بیت المال میں اپوائنٹڈ تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے دیں اجازت کہ میں لے کے چلا جاتا ہوں, تو انہوں نے کہا تھا نہیں یہ میرا بوجھ ہے میں ہی اٹھاؤں گا تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جب وہ لے کے گئے تھے اور یہ نہیں کہ بدے کے آ گئے تھے, میک شور کیا تھا کہ کھانا پک گیا ہے اور بچوں کو کھانا مل گیا ہے, تو اس عورت نے حضرت عمر کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم کتنے اچھے کتنے نیک ہو, تم کاش تم ہمارے خلیفہ ہوتے. اس عمر سے کیا پتہ لگ رہا, حضرت عمر نے نہ پریٹینڈ کیا نہ بتایا اور نہ یہ بات کہنے کے بعد کہہ دیا کہ ہاں میں ہی تو ہوں آپ لوگوں کا خلیفہ, نہ اس طرح کچھ کہا. تو یہ سارا باقی جو ڈرامہ بنا ہوا ہے یہ کیا ڈرامہ بنا ہوا ہے, کس قدر سنت کے خلاف ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو بہت زیادہ جو فقیر ٹائپ لوگ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے گرین کلر کا پہنے ہوں گے, گندے سے کپڑے پہنے ہوں گے, رنگین قسم کی ٹوپی سی پہنی ہوگی, لمبی سی داڑھی, گندی بالکل بال گندے, اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے, نہ نہاتے ہیں نہ کچھ ہے, مانگ رہے ہیں کہ اسکول لے کے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں درویش اللہ والے لوگ ہیں, یہ اللہ والے لوگ ہوں گے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے, اس طرح کیوں ہوں گے؟ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ الطہور و شطر الایمان, طہارت جو ہے وہ نفس ایمان کے برابر ہے, وہ اس طرح کے حلیہ اختیار کرتے ہوں گے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور کے نعت خوان سمجھ لیں آپ, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین خوبصورت دلکش اٹریکٹیو صاف ستھرا ہم نے کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ الفاظ کہتے ہیں. ہم لوگ کیا اسلام کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں, پھر مزاروں ان کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے, دھمال ڈل رہے ہوں گے وہاں پہ, سارے پاؤڈری وہاں جمع ہوئے ہوتے ہیں, نشے کی چیزیں وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں, یہ فیکٹس ہیں, یہ نشے کی چیزیں وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں, وہاں پر عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہوں گی, مرد بھی دھمال ڈال رہے ہوں گے, کوئی وہاں پہ اسلام کے پردے کا تصور ہے ہی نہیں, قوالیوں پہ قوالیاں ہوئے جا رہی ہیں لوگ, نہ کوئی نمازوں کی فکر ہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں کہ نہیں پڑھنی ہیں, انہوں نے اسی طرح ہی گند میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ اسلام ہے؟ ہندوؤں کے جو بتوں کے جو ان کے ہوتے ہیں ٹیمپلز ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھیں, اور ان کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں جو ہولی اور یہ اور اس طرح کی دیوالی ہو رہی ہوتی ہے, جتنے بھی ان کے فیسٹیولز ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے یہ عرس ہوتے ہیں, ان کو کبھی دیکھا کریں آپ کہ میں کیا فرق نظر آئے گا آپ کو, قبر کی جگہ بت کے علاوہ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو, باقی اسی قسم کی جہالت ہی آپ کو نظر آئے گی, بالکل اسی قسم کی. تو یہ مسئلہ میں کہہ رہا ہوں یہ ریلیجیس مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ اکنامک مسئلہ ہے. ایک اور ایگزامپل, یہ جاپان روڈ سے جو آ رہے ہوتے ہیں وہ بیچ میں جو ایک یوں کر کے آتا ہے نا قبر, وہ مسجد کی قبر, اصل میں تو وہ قبر تھی بعد میں انہوں نے مسجد بنائی تھی, جو روڈ کا بینڈ آتا ہے جو وہاں پہ, میرے خیال میں 2010 میں یا 2009 میں, کیونکہ میں تو 2008 سے یہاں پہ آ رہا ہوں نا, تو آپ لوگ بھی اگر جو یہاں پہ ہوٹا وغیرہ میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا اس روڈ کے اوپر, پہلے وہاں پر بالکل پہلے تو وہاں پہ صرف قبر تھی, پھر قبر کے ساتھ مسجد بن گئی تھی,
پھر کچھ بھی نہیں رہا تھا, اتنے سال مسجد رہتی, یا 2010 یا 2011 کے جون کی کوئی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہاں پہ, پہلی دفعہ وہاں پہ عرس ہوا تھا. جب عرس ہو گیا تھا تو اگلی دفعہ میں کیا ہوا تھا, وہ دکانیں کھل گئیں وہاں پہ, تین دکانیں دیکھیے آپ نے, تین دکانیں. اگلے سال عرس ہوا تو سائڈ پہ تین اور دکانیں کھل گئیں. اکنامک مسئلہ ہے, یہ اکنامک مسئلہ ہے, یہ ریلیجیس مسئلہ نہیں ہے, اکنامک مسئلہ ہے. ان پیروں نے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے مریدوں کو سبز باغ دکھانے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کا ٹکٹ دکھاتے ہیں, ہم تمہیں جنت کی راہ دکھاتے ہیں ہم تمہیں. اور یہ تمام مذاہب میں یہ اس طرح مسائل رہے ہوئے ہیں. کرسچینٹی کے اندر مڈل ایجز کے اندر, جو مڈل جو تھا, میڈیول ٹائم جو تھا, کرسچن یورپ کرسچن ایرا کے اندر کیا ہوتا تھا, فتوے جو تھے وہ بکا کرتے تھے. ابھی بھی یہی ہوتا ہے, اگر میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے, میں کوئی زیادتی کر بیٹھا ہوں, تو میں نے کس طرح توبہ کس طرح کرنی ہے, کرسچن ریلیجن کی بات کر رہا ہوں. میں ایک چرچ میں جاؤں گا, ایک فادر جو ہوتا ہے چرچ کے اندر جو ہوتا ہے, اس کے پاس جا کے اپنے گناہ کو کنفیس کروں گا, اور وہ بات آگے پہنچائے گا پوپ تک, اور پوپ جو ہے اس کا معافی کا اس کو حکم جاری کرے گا کہ اس کو معافی مل گئی ہے. اسلام کے اندر کیا ہے, چاہے جس مرضی مسلک نے یا جس مرضی فرقے نے یا جس مرضی پیر صاحب نے جو مرضی کہانی ڈال دی ہو, اسلام کے اندر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب بھی میرے بندے آ کے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کیا کہہ دیں, فَإِنِّي قَرِيب, تو ان کو کہہ دو میں تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب الدعوت دائے اذا دعان, جب کبھی بھی کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ جب تک کوئی متقی نہیں پکارے گا, جب تک کوئی فلانے پیر صاحب کا یا فلانے سلسلے کا بندہ ہوگا تب تک وہ میں اس کی بات نہیں سنوں گا. یہ بھی نہیں کہا کہ جب تک کوئی مسلمان پکارتا ہے, جب کوئی مسلمان پکارتا ہے تب میں سنتا ہوں. جب بھی کوئی پکارتا ہے, اجیب الدعوت دائے اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا ازاد آن جب بھی پکارے گا مجھے میں اس کی پکار کو سنوں گا. اللہ تعالیٰ کو بیچ میں کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو اس طرح کے سبز باغ دکھائے گا, یا آپ کو اگر کوئی بندہ آپ کو یہ راہ دکھائے, اگر میں آپ کو یہ راہ دکھاؤں کہ آپ تو آپ نے یہ گندگی کر لی فلانا کر لیا, میں آپ کو اس کا مسئلے کا حل بتاتا ہوں, آپ آئیں میرے آگے اپنا گناہ مینشن کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, تو اب آپ کی قبول ہو جائے گی, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. یہ جھوٹ بولے گا, ایسا بندہ جو بھی کرے گا اس طرح وہ جھوٹ بولے گا, کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص کی بھی توبہ کو اور اس کی کوئی ایک نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ بہانہ بناتے ہیں اس کی معاف کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ ایک نیک سے نیک شخص کو بھی جو بہت اس نے زندگی نیکی میں گزاری تھی لیکن اس کا ایک گناہ, کوئی ایک تکبر یا کوئی ایک ایسی چیز, اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. جو لوگ اصل تھے جس طرح علی اجویری جو تھے وہ تو ٹھیک تھے, بعد میں آنے والے جو ہیں انہوں نے انکیش کیا ہے, ان کو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے ان کے عرس اور ان تمام چیزوں کو انکیش کرنا شروع کیا ہے کہ ان سے ہمیں کتنی اچھی خاصی انکم مل رہی ہوتی ہے. پھر ان کو ایسے القاب جان کے دینے شروع کر دیے تاکہ جاہل عوام جو ہے وہ, کم سمجھ عوام جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ جائے, ان کو بنا دیا کہ یہ داتا جی ہیں. داتا ہوتا ہے دینے والا, داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صرف عبد القادر جیلانی جو تھے ان کو القاب یہ اللہ دے دیا غوث اعظم, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے یہ والی. اور پھر دن افیلیٹ کر لیا کہ گیارہویں شریف ہوتی ہے ان کے نام پہ, اور اس طرح وہ جو کچھ بھی ان کے ناموں کے اوپر بنایا ہوا ہے, اور جتنے بھی اور نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے فوت ہو گئے تھے ان کے نام کے ساتھ جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے, یہ زیادہ تر چیزیں صرف اور صرف انکیشمنٹ ہے, عوام کے جذبات کو یوز کر کے, ریلیجیس فیلنگ کو یوز کر کے انکیش کرنا ہے اسے. جو لوگ اصل جو نیک لوگ تھے ان کی کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے, ان کی کسی قسم کی کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے. جو ان کے نام پہ چیزیں چل رہی ہیں اور سو یہ چیزیں چل رہی ہیں, اس کے اوپر کرٹیسزم ہے صرف. اب اس کا ایک اور اسپیکٹ, یہی اللہ کو پکارنے کے علاوہ ایک اور اسپیکٹ, جامع ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یسأل اللہ, جو شخص اللہ کو نہیں پکارتا, اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے, یغضب علیہ, اللہ ایسے شخص کے اوپر غضب ناک ہوتا ہے, غصے ہوتا ہے. انسانوں کا کیا حال ہوگا, کوئی میرے پاس آئے گا, کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دیں, تو ایک دفعہ شاید بندہ دے دیں, بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہوگا, نیکسٹ ٹائم بھی دے دے گا, چوتھی دفعہ کہے گا تم نے تو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, بہانہ بنایا ہوا ہے تم نے, تو تمہارے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہیں ہوں گے, آپ بہت لاڈلے ہیں اس کے, آپ بہت اپنے پیرنٹس کے بہت پسندیدہ ہیں, آپ جا کے کہتے ہیں کہ اچھا وہ ابو مدر آج نا تو یہ 2000 روپیز دے دیں آپ, ہاں میرا بیٹا میری بیٹی میرے صدقے جاؤں, یہ لو 2000 روپے لو تم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اگلے دن آئے کہتے ہیں کہ وہ 3000 روپے دے دیں, اچھا چلو ٹھیک ہے لے لو وہ, یہ لے لو مجھ سے آگے. تیسرے دن جا کے کہتے ہیں لے لو, ابھی تم نے 2 دن لیے تو ہے, مسئلہ کیا ہے, آخر ضرورت کیا پڑ رہی ہے تمہیں. چوتھے دن کہیں گے کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں مصیبت پڑ رہی ہے. پانچویں دن ٹھا بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مجھ سے نہیں آ کے پکارتا, جو مجھے آ کے نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے, سورہ غافر کی آیت 60 ہے, وقال ربکم, تو اور کہا تمہارے رب نے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا, تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں سوال کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میرے بندوں میں سے وہ لوگ جو تکبر یا کسی اور وجہ کی وجہ سے مجھے نہیں پکارتے, سید خلون جہنم داخلین, تو ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا. میرے وہ بندے, اللہ تعالیٰ کو جو مان رہے ہیں, میرے وہ بندے جو مجھ سے نہیں پکارتے, جو مجھے آ کے نہیں سوال کرتے, اور جگروں میں پڑے ہوئے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں یا مانگ ہی نہیں رہے سرے سے, ایسے لوگوں کو میں جہنم میں داخل کروں گا. کیوں؟ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے, انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر سکتا ہے, انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ میں کسی تکلیف میں پڑا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دل اس وقت بہت گھبرا رہا ہے, میں کس سے اپنی بات شیئر کروں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے بندہ. اس نے کسی اس چیز کو, ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں اس نے سمجھا, تو اس کا مطلب ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام تھا. اب شرک کی کچھ اور شکلیں, ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے اس حال میں کہ ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جو دجال کے خطرے سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ضرور بتائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک خفی ہے, خفیہ شرک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص, مثال اس کی دی, اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور پھر اپنی نماز کو مزین اور خوبصورت کرنا شروع ہو جائے اس تصور کے ساتھ کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ دجال کے اس سے بھی خطرناک ہے, زیادہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوگی اس کے لیے. ابن خزیمہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں خفیہ شرک سے بچو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ شرک سے کیا مراد ہے؟ وہی الفاظ ہیں, دوبارہ ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں, یقوم رجل, کہ کوئی شخص اس طرح کھڑا ہو, فیصلی, وہ نماز پڑھے, فیزین صلاتہ, اور وہ اپنی نماز کو مزین کرنا شروع ہو جائے, خوبصورت کرنا شروع ہو جائے, بہت لمبا لمبا قیام کرے, لمبے لمبے سجدے کرے, آرام آرام سے سکون سے نماز پڑھنا شروع ہو جائے, جاہدن, اس کا اس معاملے میں کوشش کرے, جہاد کرے, لما یرا ینظر الناس الیہ, اس غرض سے کہ اس کو پتہ ہے کہ لوگ اس ٹائم میری طرف دیکھ رہے ہیں. فذلک شرک السرائر, تو یہی ہے شرک خفی, خفیہ ترین شرک ہے یہ. اس کی اور وضاحت کس طرح فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مستند احمد کی حدیث ہے حسن درجے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, من صام یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, من تصدق یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا. آپ نماز پڑھ رہے تھے, اکیلے نماز پڑھ رہے تھے, آپ تیزی تیزی میں ٹھا ٹھا ٹھا, جس طرح اسپیڈ ہوتی ہے ریگولر اسپیڈ ہوگی نماز کی, آپ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے, آپ کو ایک دم سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو آپ کے ایک دم سے سکون آ گیا. پہلے اگر آپ صرف 2-2 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے تھے, اب آپ نے لمبا لمبا سجدہ کیا, آرام سے بیٹھے ہیں, آرام سے رکوع کیا ہے, تو یہ جو آپ کا نماز کا اوریجنل لینتھ تھی, بالفرض اوریجنل لینتھ صرف 2 منٹ تھی نماز کی, اب اگر وہ 4 منٹ تک چلی گئی ہے تو 2 منٹ تو اللہ کی نماز ہو گئی, 2 منٹ اس شخص کے لیے جس کو دکھانے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے نفلی روزہ, اب وہ جس کے لیے آپ نے روزہ رکھا تھا, جس ذات, جس ہستی کے لیے آپ نے روزہ رکھا تھا, اس کو پتہ ہے لیکن اب اگر آپ اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں اپنی نیکی کا, اپنے تقویٰ کا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا تھا, یا آپ جان بوجھ کے کیفٹیریا کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں کہ کوئی مجھے آفر تو کرے آ کے, پھر میں اس کو بتاؤں گا میرا تو روزہ ہے آج, تو آپ اس کو ظاہر کر سکیں یہ بات, یا کوئی اور اگزامپل ایسی, یا آپ نے کہہ دیا کہ وہ آج تو بہت نیند آ رہی ہے مجھے, اللہ پوچھے گا کیوں آ رہی ہے, ظاہر بات پوچھے گا کیوں آ رہی ہے, آپ کہیں گے اصل میں آج نا میں وہ بہت صبح اٹھا تھا, فجر سے پہلے تہجد پڑی تھی بہت, ٹھیک ہے, بڑی بات ہے ماشاء اللہ, آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہاں ہاں ضرور میں دعا کروں گا. کوئی شخص دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرے, دکھاوا کرنے کے لیے اب بندے نے ظاہر کر دیا, اگر انسان نے صحیح بخاری کی ایک حدیث جو میں نے بہت دفعہ سنائی ہوئی ہے, وہ سات لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اتنا خفیہ طریقے سے صدقہ خیرات کرے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں تک کو خبر نہ ہو سکے, ٹھیک ہے, سمبولک میننگ ہے کہ بہت ہی خفیہ طریقے سے, نہ آپ کو پیرنٹس کو بتانا پڑا, نہ اپنے کسی اور دوست کو بتانا پڑا, کسی کو بھی نہیں, وہ صدقہ خیرات, اگر کسی نے ایسا صدقہ خیرات کیا تو قیامت والے دن جہاں پہ اس قدر گرمی ہوگی, اس قدر گھبراہٹ کا عالم ہوگا, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ شخص وہ دکھاوے کے لیے کرے, صدقہ خیرات بھی کیا, پیسہ بھی دے دیا, ظاہر بات پیسہ اس کی جیب میں نہیں اب, لیکن اس نے دکھاوا کر لیا, لوگوں کو بتایا, اس نے کسی ایونٹ کے اوپر دیا, جس طرح آج کل اکثر و بیشتر ہمارے یہاں یہ جو فنڈ ریزنگ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں, فلانے صاحب نے اتنے لاکھ روپے دے دیے ہیں, فلانے کمپنی نے اتنا کی ڈونیشن دے دیا, فلانے نے اتنے $1,000 دے دیے ہیں, فلانے نے اتنا کر دیا, سب دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے, بہت سارے مراکز ایسے بھی ہیں, اور یہ بہت لمبا ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ والا, اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے ایک سینٹر کے لیے ڈونیشن دے دیا ہے تو وہ مرکز یا وہ سینٹر آپ کے نام کا بنا ہوا ہوگا, جس طرح کراچی کے اندر جو آغا خان ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو جتنے بھی ان کے بلاکس بنے ہوئے ہیں, ان بلاکس کے باہر نا وہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, یہ ان کے نام کا بلاک ہے, ان کے نام کا بلاک ہے جس نے ڈونیشن کی دی, سب سے زیادہ آپ نے دکھاوا کر لیا, آپ نے اللہ کے لیے نہیں وہ کام کیا, آپ نے کسی اور کے دکھانے کے لیے وہ کام کر لیا. اسلام کی دو چیزیں بہت ایسٹ اینڈ ویسٹ کا فرق ہے, جتنے بھی فرائض ہیں اسلام کے اندر, جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کے اندر دکھاوا ہے, نماز با جماعت پڑھنی ہے, مسجد میں آ کے پڑھنی ہے, ظاہر ہو ہر کو نظر آئے انہوں نے نماز پڑھی ہے, نہیں پڑھی تو فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ کیوں نہیں تم نے نماز پڑھی, آج کل کے اسلام سے نہیں ہم اس پر قیاس کر سکتے, آج کل کا کیا حساب ہوتا ہے, آج کل تو بالکل وہ سیکولر سوچ چل رہی ہے نا, جو نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے, کوئی زبر نہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی جبر نہیں کیا جائے گا, آپ کو کچھ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ نہ بھی نماز پڑھیں, اور کتنی کیپیسٹی ہے یہاں پہ ہمارے پاس لڑکوں لڑکیوں کی, تقریباً 400 ہے نا, فیکلٹی کو بھی ملا لیں, اسٹاف کو ملا لیں تو تقریباً 40-50 وہ ہیں, 450, مسجد کا سائز کیا ہے, مشکل سے 30, مشکل سے پلان ہی نہیں کیا جاتا, اور اگر مارکیٹس میں یا کہیں اور مسجد ہوتی ہے تو لڑکیوں نے تو کیوں پڑھنی ہے نماز, لڑکیوں نے کیوں پڑھنی ہے نماز, کہیں پبلک ایریا میں نظر آتا ہے لڑکیوں کا عورتوں کا بندوبست کہیں ہوتا ہے نماز پڑھنے کا, کہیں بھی نہیں ہوتا, کوئی ایریا نظر نہیں آئے گا آپ کو نماز پڑھنے کا, حالانکہ اتنی عجیب بات ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, یہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو بات تھوڑی عجیب سی بھی لگے گی, نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو یا لڑکیوں کے لیے کوئی الگ جگہ بھی ضروری نہیں ہے, اگر آپ نہیں ارینجمنٹ کر سکے اس کا تو جگہ بھی ضروری نہیں ہے علیحدہ, کیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی میں دو علیحدہ کمرے نہیں ہوتے تھے, اور اس طرح کی مسجد نہیں ہوتی جس طرح کی آج کل کی مسجد نبی بن چکی ہے, اس طرح کی نہیں تھی, اگلی صفحے مردوں کے لیے, پچھلی صفحے عورتوں کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے سب سے زیادہ ثواب اگلی صف میں ہے, اور عورتوں کے لیے سب سے زیادہ ثواب سب سے پچھلی صف میں ہے, کس طرح نماز پڑھنی ہے, سب سے اگلی صف آ کے مرد آکوپائی کریں, عورتوں میں سے کوئی آیا ہے تو وہ سب سے پیچھے صف میں چلی جائے, اگر صرف دو ہیں تو یا اکیلی بھی ہے تو سب سے پیچھے جا کے کھڑی ہو, اس میں دعا نہیں ہوتی تھی کوئی, اور ایک آپ کو چیز پتہ ہوگی نا کہ مزے میں جب جاتے ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں بچے پیچھے جائیں جی, بچے پیچھے جائیں, یہ کیوں ہوتا تھا, اس کی وجہ پتہ ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو مردوں اور عورتوں کے بیچ میں ایک لیئر آ جائے, پوری صفوں کی لائنز آ جائیں بچوں کی, اس طرح کی سیگریگیشن تھی, تو جو ہمارا بیسٹ ٹائم تھا ہمارے دور کا, ہمارے اسلام کا جو بیسٹ ٹائم تھا اس دور میں یہ مسجد کا سٹرکچر تھا, ابھی آپ تصور کر کے دیکھیں کوئی لڑکی اگر جا رہی ہو نماز میں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ ہو یہ کیا ہو گیا جی, اتنا بڑا گناہ اس قدر توبہ, وہ نماز نہ پڑھے وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے نماز نہ پڑھے وہ, لیکن وہ مسجد میں آ گئی اف توبہ توبہ, یہ تو بہت بڑا بدتمیزی ہو گئی ہے, یہ تو تو جتنی بھی فرائض ہیں ان تمام کے اندر دکھاوا ہے. روزوں کے اندر نماز اگر کسی نے رمضان میں روزے نہیں رکھے تو اور پبلکلی کھا رہا ہے وہ, تو اس کو مار پڑ سکتی ہے, گورنمنٹ ہوگی, زکوٰۃ کی کیلکولیشن اس نے کرنی ہے. یہ نہیں کہ مشرف دوار میں جو ہو گیا تھا کہ امینڈمنٹ ہو گئی کہ اب جب آپ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اب آپ کہہ سکتے ہیں آپ زکوٰۃ کٹوانا چاہتے ہیں کہ نہیں, تو آپ کہہ دیں نو, پر جان ہی چھٹی آپ کی. پہلے ہی ایک تو سود سے چل رہا ہوتا تھا سارا کچھ, اوپر سے آپ وہ بھی نو کہہ دیا, آپشن چھوڑ دیا. یہ سیکولر نظام نہیں, بلکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر بندے کا مالی حیثیت معلوم کر کے رکھے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنتی تھی, اور اس سے لے زکوٰۃ, فورسفلی زکوٰۃ لے. حج کے بارے میں حساب رکھا جائے کہ کون حج پہ نہیں گیا ابھی تک. انڈونیشیا ملیشیا سائڈ کے اوپر نا اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جانے کی عمرے حج پہ, آپ دیکھیں گے وہاں پہ ینگ لاٹ بہت آئی ہوتی ہے. ہمارے ملکوں کے بڈھے بڈھے لوگ کھانس کے ویل چیئر پہ چل رہے ہوں گے, کام کام کے چل رہے ہوں گے, اکثر جو لوگ گم بھی ہو جاتے ہیں, اس لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں ہم کدھر آ گئے ہیں. وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کو بہت کم بوڑھے لوگ نظر آئیں گے اور ینگ لوگ نظر آ رہے ہوں گے, ینگ کپلس نظر آ رہے ہوں گے, کیونکہ انڈونیشیا ملیشیا کے اندر کلچر اس طرح کا بن گیا ہے کہ شادی سے پہلے حج ہونا چاہیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے حج کرا کے ان سے, بلکہ یہ کوئی اسلام کا رول نہیں ہے. میں کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہاں پر ایک کلچر بن گیا, میک شور کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے حج ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا. یہ فرض نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کی شادی ہو سکتی ہے بغیر حج کے, ایسی بات نہیں ہے. ایک کوٹیشن جو غلطی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایفیلیٹ کی جاتی ہے, ایسوسیٹ کی جاتی ہے, وہ اصل میں حضرت عمر کا قول ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کا صحت بھی تھی وسائل بھی تھے لیکن اس نے پھر بھی حج نہیں کیا, تو اس کا اسی طرح مرنا ہے جس طرح کہ وہ عیسائی یا یہودی ہو کے مرا ہو. تمام فرائض میں دکھاوا ہے, تمام نوافل میں خفیہ رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جتنے بھی ہوتے تھے یہ مسجد کے اندر فرض پڑھا کرتے تھے, باقی جو عبادت ہوتی تھی وہ اپنے کمرے میں جا کے. ہمارے دل کیا ہوگا, جو سب سے نیک بندہ ہوگا نا وہ مسجد میں سب سے اینڈ سے نکل رہا ہوگا, یہ نام تصور ہے نا, یہ عام تصور ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں ایک بہترین قول ہے جو ابن حاتم کے اندر منقول ہے, وہ کیا ہے, شرک اصغر کو پہچاننا, شرک خفی کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے. غور سے سنیں میری بات, شرک خفی کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اندھیری کالی رات میں کالے سیاہ پتھر پر کالے سیاہ کیڑے کو رینگتے ہوئے پہچاننا مشکل ہے. کس قدر امپاسبل چیز ہے یہ کہ رات بالکل اندھیری آپ کھڑے میں ہیں, ایک کالا سیاہ پتھر ہے, آل دو آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہوگا یہاں پہ کوئی کالا پتھر ہے, اور اس پتھر کے اوپر ایک رینگتے ہوئے کالے کیڑے کو پہچانا مشکل ہوگا, نیکسٹ ٹو امپاسبل. اتنا ہی مشکل شرک خفی کو پہچاننا ہے کہ انسان کو نہیں ریلائز ہوگا اور وہ دکھاوے کے شرک میں یا شرک اصغر میں, جن کی میں اگزامپلس کوٹ کر چکا ہوں, محبت کا شرک اور ان تمام چیز, توکل کا شرک, ان تمام چیزوں میں انوالو ہو جائے گا اور اس کو پتہ تک نہیں لگ سکے گا کہ میں اس میں انوالو ہو گیا ہوں. آخری دو قسم کی اقسام, حلال اور حرام سے متعلق, اور حلال کو حرام کہہ دینا اور حرام کو حلال کرنا, اس چیز کا فیصلہ کرنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام, یہ واحد اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, واحد اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور اس کے اندر اس قدر سینسٹیو چیز ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج محترات میں سے کچھ کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز کی قسم کھا لی تھی. وہ ڈفرینٹ روایات ہیں, ان میں سے سب سے جو پاپولر ہے یا جو سب سے زیادہ مانی جاتی ہے وہ یہ کہ خاص قسم کا شہد تھا, اس کے اوپر قسم کھا لی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ کی قسم اس کے بعد میں آئندہ کبھی یہ شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیات نازل کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی کے انداز میں یہ کہا دیا کہ آپ نے کیوں اس چیز کو حرام قرار دے دیا اپنے اوپر جس کو میں نے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا تھا. کس لیے؟ اپنے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو یہ اس قدر سینسٹیو معاملہ ہے. ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, یہ کون تھے؟ یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے. حاتم تائی کا نام تو سنا ہوا ہے نا, قصے کہانیاں سنے ہوئے ہیں. حاتم تائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے فوت ہو گئے تھے. سعودی عرب کے درمیان کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں پر تائی ماؤنٹینز ہیں, تائی ماؤنٹین کی ایک سیریز ہے جیسے مرغلا پہاڑیاں ہوں گی, اس طرح تائی ماؤنٹینز ہیں, وہاں پہ قبیلہ آباد ہوتا تھا تائی. تو ادھر جو ہے حاتم تائی وہاں پہ کرسچن تھا جو کہ بہت سخاوت میں مشہور تھا. تو اس کے بیٹے تھے عدی بن حاتم, ان کا وقت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اور یہ ایمان لے آئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے حاتم تائی کے بارے میں بھی تعریف کی ہوئی ہے حدیث کے اندر, کیونکہ ظاہر بات ہے جب تک اسلام کا وہ والا پیغام نہیں آیا تھا تب تک اسلام کون سا تھا؟ عیسائیت اسلام تھا. وہ تو ان کے یہ کیونکہ کرسچن تھے تو انہوں نے قرآن کے اندر اس چیز کے بارے میں آیت پڑھی ہے والی سورہ توبہ کے اندر جو آیت آتی ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ. یہ جو عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کرب کرتے ہوئے کہا عیسائیوں کو, انہوں نے اپنے علماء کو, اپنے راہب اور اپنے بہت مذہبی لوگوں کو ارباب من دون اللہ رب بنا لیا تھا. ارباب رب کی جمع ہوتی ہے, ارباب من دون اللہ. انہوں نے یہ آیت پڑھی, وہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں عیسائی رہا ہوا ہوں, ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ اور اپنے جتنے بھی دیندار لوگ نیک لوگ ہوتے تھے ان میں سے ہم نے کسی کو بھی ہم نے نہیں رب بنایا تھا, کسی کو نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا وضاحت کی کہ تم لوگ ان کی اس طرح تو عبادت نہیں کرتے تھے, لیکن کیا یہ بتاؤ کیا ان کی حلال کردہ چیز کو اس کو حلال کر لیا کرتے تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں. کہتے ہیں اور جس کے بارے میں وہ حرام کا فتویٰ دے دیا کرتے تم اس کو حرام سمجھتے تھے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہاں. وہ کہ تمہارا یہی ان کو رب بنانا تھا, جب تم نے ان کے مطابق حلال اور حرام کی تمیز چینج کر لی. اس ٹائم امت کے اندر بڑے سے بڑے مفتی, چاہے امام کعبہ بھی کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دے دیں جو اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام اور یا حرام کو حلال کر دے گا, وہ باطل ہے. یہ اتھارٹی صرف اللہ کو حاصل ہے, کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال حرام کو چینج کر سکے. اور اصولی طور پہ جو اسلام کا مین کلیش ہے ڈیموکریسی کے ساتھ وہ یہی ہے. ڈیموکریسی کا اصول کیا ہے کہ میجورٹی جو مرضی فیصلہ کر لے. اگر میجورٹی نے جائز قرار دے دیا کہ مثال کے طور پہ جس طرح ٹرکی کے اندر ہوا تھا کہ ٹرکی کے اندر اس چیز کو کرپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پروسٹیٹیوشن کو, تو اس کے خلاف عوام میں پروپیگنڈا ہوا اور وہ عدالت جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس سے وہ بل انہوں نے واپس لے لیا کہ ٹھیک ہے ہم الاؤ کرتے ہیں پروسٹیٹیوشن ول بی الاؤڈ, اس کو کرپ نہیں کریں گے ہم لوگ, صرف پابندیاں ڈال رہے تھے. بنیادی طور پہ اسلام کا یہ کلیش ہے ڈیموکریسی کے ساتھ. جو صورت پاکستان کے اندر ہے, ناٹ ان پریکٹس بلکہ ان صرف ان تھیوری, پاکستان کے اندر کیا ہے کہ ڈیموکریسی صرف اتنی ہوگی جو قرآن اور حدیث کی باؤنڈریز کے اندر ہے, یہ جائز ڈیموکریسی ہے. لیکن جو ڈیموکریسی جس کا درس ویسٹ دے رہا ہوتا ہے وہ ڈیموکریسی اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے حلال حرام چینج ہو سکتا ہے. جو لاسٹ قسم کے میں نے جو لسٹ کیا ہوا ہے وہ ہے تکبر کا شرک. اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا, اور جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. چاہے بندہ بہت نیک کیوں نہیں تھا, تکبر اگر تھا, اگر تکبر تھا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے تکبر کبر سے ہوتا ہے. کبر کسے کہتے ہیں؟ بڑائی کو کہتے ہیں. تو ہمارا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سیکنڈ نمبر پہ یہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ اکیلا ہی بڑا ہے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھ لیا میں نے, اگر اپنے آپ کو بھی کوئی حیثیت دے دی تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. چاہے بندہ جتنا مرضی نیک تھا اگر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا میں کوئی چیز ہوں میری کوئی حیثیت ہے, تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب نیکسٹ چیز یہ کہ جو منت باندھی جاتی ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. منت مانگی جا سکتی ہے لیکن منت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مانگنی ہے آپ نے. تو مثال کے طور پہ کہ آپ کی کوئی یہ خاص چیز تھی جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کرے یا میری یہ حاجت قبول کرے اللہ تعالیٰ, اٹ کین بی اینی تھنگ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اگر میری یہ چیز پوری ہو گئی تو پھر میں اتنا صدقہ خیرات کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا یا میں اتنی نمازیں پڑھوں گا یا سم تھنگ, کوئی نیکی کا کام آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی نیکی کا کام جو آپ کسی اور اپنی دعا کے ساتھ یا اپنی کسی خواہش کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اللہ اگر اس طرح ہو گیا تو میں شکرانے کے طور پہ میں یہ کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر ایک کیچ ہے, کیچ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ میرے اوپر لگتی ہے وہ تو میرے اوپر فرض ہے, میں نے اگر وہ نہ ادا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صد پکڑ ہو جائے گی. صدقات خیرات اگر میں نہیں کرتا تو وہ ایک اور طرح کی تو سوال پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے آگے, لیکن وہ اصلاً اس طرح فرض نہیں تھا جس طرح زکوٰۃ فرض تھی. لیکن جب آپ کو منت مان لیتے ہیں اب وہ جو بھی نفلی چیز تھی منت کی اب وہ فرض ہو گئی آپ کے اوپر. بالفرض میں نے یہ کہہ دیا کہ میں 3 دن کے روزے رکھوں گا یا میں نے کہہ دیا میں 3 دن کے اللہ لگاتار روزے رکھوں گا, اب بالفرض کسی وجہ سے وہ پورا ہوا, جو بھی دعا تھی وہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. اب میں شکرانے کے طور پہ کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں نے روزے رکھ رہے ہیں, میں سستی کی وجہ سے نہیں رکھتا, بھول جاتا ہوں, اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں, کیونکہ صبر میں تو پھر بھی تھوڑا تھوڑا یاد آ جاتا ہے اللہ, شکر گزاری میں تو کبھی بھول ہی جاتا ہے انسان, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جب آپ کا کوئی رزلٹ اچھا آیا یا اینی تھنگ, کوئی آپ کی فیملی میں اچھی چیز ہوئی تو آپ نے اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا, آپ نے شکرانے کے کوئی دو نفل کبھی پڑھے ہوں, تو پھر وہ آپ کی پکڑ ہوگی اس کے اوپر, بالکل اس طرح جس طرح فرض چیز کی پکڑ ہوتی ہے. تین دن کی جس طرح میں اگزامپل دے رہا ہوں, اگر آپ نے تین دن کے روزے کا کہا کہ میں لگاتار رکھوں گا, آپ نے ایک دن کا رکھا, دوسرے دن کا رکھا, تیسرے دن آپ فار سم ریزن بیمار ہو گئے, اب جو آپ کی اصل منت تھی آپ نے اس کو پورا کرنا ہے, دوبارہ سے تین روزے رکھنے پڑیں گے آپ کو فرام اسکریچ لگاتار. تو جو کہا ہے وہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس چیز میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر جو مجھ سے دعا مانگو گے میں قبول کروں گا, اگر منت مانگے کرو گے تو پھر تو لازماً قبول کروں گا, کیونکہ وہ چیز فرض ہو جاتی ہے, فار سم ریزن اگر میں نہ کر پایا تو اس کے اوپر پکڑ ہو جائے گی. میں خود اس کو نہیں کرتا پرسنلی, دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ضروری ہے, وہ تو مانگنی چاہیے, وہ تو میں لاسٹ ٹائم کی کلاسز میں بھی بتایا تھا, منت کی جو بات ہو رہی ہے میں صرف اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. غیر اللہ کے اوپر منت ماننا وہ تو بالکل ہی گناہ ہے. اور اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت ساری دعائیں یا بہت ساری منتیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے مزید آزمانے کے لیے آپ کو. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر اولاد نہیں ہو رہی, خاص طور پہ اگر بیٹا نہیں ہو رہا, تو نمبر ون یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کا فالٹ ہوتا ہے, جبکہ میڈیکلی یہ مرد کے اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. پھر بھی اس کے باوجود جس طرح ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے تو عورتوں کے پھیرے لگوائے جاتے ہیں کہ جی جائیں فلانے دربار پہ جائیں, فلانے قبر پہ جائیں, منت مانگیں, فلانے بابا جی کے ادھر جائیں, ننگے پیر جانا ہے آپ نے, اس طرح کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اب وہ جو کچھ بھی ہوگا, وہ جو کچھ بھی ہوگا, عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر عطا کر دے, تو اور یقین اس پہ پختہ ہوتا جائے گا یہ بابا جی نے جو ہے نا برکت, بابا جی کی برکت سے ہمیں بیٹا مل گیا. اگر تو بہت سمپل ہوتا کہ جو مسلمان ہے اس کے ساتھ خیر ہوگی ہمیشہ, جو کافر ہے یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا یا شرک کرتا اس کے ساتھ ہمیشہ پکڑ ہوگی, پھر تو ایک نیچرل پروسیس تھا, دنیا سے ویسے صفایا ہوتا جاتا ہے شرک کا, کہ ہر بندہ دیکھتا کہ واقعی جو مسلمان ہو گئے تب ٹھیک ہے, ادر وائز تو کوئی آزمائش ہی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ معاملہ رکھا ہوا دنیا کے اندر. ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ جتنا مرضی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھتا ہے, جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے جملہ بیان کریں, جو بھی آپ کے ویکیبلری کے بڑے سے بڑے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے, جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے, جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کے علاوہ چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, چاہے کوئی نبی ہو, چاہے کوئی بزرگ بندے ہوں, کوئی ولی اللہ ہوں, ان کے لیے جب بھی کوئی جملہ بولنا ہے آپ نے ہمیشہ ناپ تول کے بولنا ہے, کیونکہ وہ جملہ اگر تو ان کے لیول سے نیچے ہو گیا تو یہ بدتمیزی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, اگر وہ بڑھ گیا یہ شرک ہو گیا, اس لیے اس کے اندر بیلنس بہت ضروری ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.